चलो ठीक है, इंशाल्लाह हम आज इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी हनफी था या अहले हदीस था, क्योंकि ये लोग ये मशहूर करते हैं कि अदम तकलीद की वजह से इंसान जब तकलीद किसी की नहीं करता तो गैर मुकल्लिद बन जाता है, और उसके बाद फिर वो मिर्ज़ाई बन जाता है। लोगों को इसलिए डराते हैं कि तुम तकलीद के बंधन में जकड़े रहो, और अगर तुमने तकलीद छोड़ी तो तुम्हें आखिरकार मिर्ज़ाई बनना पड़ेगा। तो आज इंशाल्लाह हम ये साबित करेंगे, मिर्ज़ाइयत और हनफियत, ये अब्दुल गफूर असरी साहब की किताब है, सियालकोट से छपी है। उसका जवाब मौलवी सरफराज के बेटे ने दिया है, और फिर मौलवी सरफराज के बेटे की किताब का ये जवाब है, जो उमर सिद्दीक साहब हैं गुजरावाला में, हमारे मुनाजिर हैं, उन्होंने इसको तैयार किया है, अभी छपा नहीं है, छपने के मराहिल में है। तो उसमें से आज हम मिर्ज़ाइयों की असल किताब से मुख्तलिफ हवाले पढ़ेंगे, जिसमें ये बात साबित होगी कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी हनफी था या गैर मुकल्लिद था, अहले हदीस था या वहाबी था, तो उसका क्या मजहब था। तो इंशाल्लाह हम हवाले पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उसकी किताब मिर्ज़ाइयों ने रूहानी खजाइन के नाम से किताब उसकी छापी है, जो तकरीबन 23 जिल्दों में है। तो वो जिल्दें हमारे पास मौजूद हैं तमाम की तमाम, तो उनमें से रूहानी खजाइन की 19 नंबर जिल्द है, और 19 नंबर जिल्द की उसका 19 नंबर जिल्द का सफा नंबर 13 है, जिसमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं, सैयदना हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मजीद फरमाते हैं, हमारी जमात का ये फर्ज होना चाहिए कि अगर कोई हदीस मुआरिज और मुखालिफ कुरान और सुन्नत ना हो, तो ख्वाह कैसी ही अदना दर्जे की हदीस हो, उस पर अमल करें और इंसान की बनाई हुई फिका पर उसको तरजीह दें। ये तीन रहनुमा मुहकम असूलों के बाद, जिन पर तमाम शरीयत हक्का की बुनियाद है, अगर कोई मसला हल तलब रह जाए या उसके हल में मजीद रोशनी और रहनुमाई की जरूरत हो, या कोई नया मसला पैदा हो जाए, तो इन मसाइल के हल के लिए जमात के मुज्तहिदीन और रासखीन फिल इल्म को हजरत बानी सिलसिला आलिया अहमदिया की हस्बे ज़ेल हिदायत है। अब वो हिदायत जो इन्होंने दी है गुलाम अहमद कादियानी ने अपने साथियों को, वो ये है, जिल्द नंबर 19 और सफा नंबर 13। जो हिदायत मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिस मसले को मैं यानी साबित करना चाहता हूँ, वो इस इबारत में मौजूद है। हिदायत देते हुए कहते हैं, अगर हदीस में कोई मसला ना मिले और ना सुन्नत में और ना कुरान में मिल सके, तो इस सूरत में फिकाए हनफी पर अमल कर लें, क्योंकि इस फिरके की कसरत खुदा के इरादे पर दलालत करती है, और अगर बाज़ मौजूदा तगैयरात की वजह से फिकाए हनफी कोई सही फतवा न दे सके, तो इस सूरत में उलमा इस सिलसिले के अपने खुदादाद इज्तिहाद से काम लें, लेकिन होशियार रहें कि मौलवी अब्दुल्ला चक्रवालवी की तरह बेवजह अहादीस से इनकार न करें। हाँ, जहां कुरान और सुन्नत से किसी हदीस में मारज पावें, तो उस हदीस को छोड़ दें। हजूर अलैहिस्सलाम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्ला अलैह के बारे में एक जगह फरमाते हैं कि वो एक बहरे आजम था और दूसरे सब इसकी शाखें हैं। इसका नाम अहलुर राय रखना एक भारी खयानत है। ये है वो हवाला जिससे ये बात साबित होती है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अपने साथियों से, जमात के मुज्तहिदीन और रासखीन फिल इल्म से ये बात कह रहा है कि अगर हदीस में कोई मसला ना मिले और सुन्नत में और कुरान में मिल सके, तो इस सूरत में अगर हदीस में कोई मसला ना मिले اور نہ سنت میں اور نہ قرآن میں مل سکے تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کر لیں، کیونکہ اس فرقے کی کثرت خدا کے ارادے پر دلالت کرتی ہے۔ ایسی بات پیج نمبر ہے 13 اور جلد نمبر ہے 19 روحانی خزائن۔ تو ایسی بات کوئی اہل حدیث نہیں کہہ سکتا۔ اہل حدیث اگر بات کہے گا کہ اگر آپ کو کتاب و سنت میں مسئلہ نہیں ملتا تو آپ احمد ابن حنبل سے یا امام شافعی سے یا امام مالک سے پوچھیں، اس لیے کہ یہ تینوں ائمہ حدیث کے ائمہ ہیں، محدث ہیں، ان کی ہر ایک کی اپنی حدیث کی کتاب ہے۔ لہذا ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جب کتاب و سنت میں کوئی صراحتاً مسئلہ موجود نہ ہو تو پھر ان ائمہ سے دیکھا جائے کہ انہوں نے اس مسئلے کا کیا حل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ تو چونکہ اہل الرائے میں سے ہیں، جیسا کہ غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ ان کا نام، اس کا نام اہل الرائے رکھنا ایک بھاری خیانت ہے، حالانکہ اگر یہ خیانت ہوتی تو یہ تو اس وقت کے لوگوں نے کی ہے جو خیر القرون میں تھے، کہ اہل الحدیث اور اہل الرائے، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام احمد کو اہل الحدیث میں شمار کیا گیا، اور کوفے میں رہنے والے یہ افراد جن میں ابراہیم نخی ہیں اور ان کے بعد جو ہیں امام ابو حنیفہ ہیں، ان کو اہل الرائے میں شمار کیا گیا ہے، تو ہمارے نزدیک تو وہ اہل الرائے میں سے تھے۔ تو اہل حدیث کبھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ اہل الرائے میں سے نہیں تھے۔ ہاں، حنفی جو ہے، جس سے یہ جو حنفیوں سے متاثر ہے، وہ یہ کہے گا کہ یہ بھاری خیانت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس صفحے سے اور اس عبارت سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ غلام احمد قادیانی فقہ حنفی پر عمل کرنے کی وصیت کر رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے اپنے مجتہدین اور راسخین فی العلم کو۔ یہ اہل حدیث ایسی بات کبھی نہیں کہہ سکتا جو غلام احمد قادیانی نے کہی ہے، لہذا اس حوالے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی حنفی تھا، نبوت ملنے سے پہلے حنفی تھا، اور جیسا کہ ان کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کو جو ہے وہ بعد میں نبوت مل گئی ہے، تو یہ نبوت ملنے کے بعد بھی اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ رہا ہے، مجتہدین اور راسخین فی العلم سے، کہ اگر مسئلہ تم کو کتاب و سنت میں نہیں مل رہا تو پھر ایسا کرو کہ فقہ حنفی پر عمل کر لو۔ تو اس حوالے سے ہم نے اپنا مدعا ثابت کر دیا ہے۔ اگر اس حوالے پر کسی آدمی نے کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر لیں، ورنہ اس کے بعد پھر ہم اگلا نیا حوالہ پڑھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، متعدد کتب کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پکا حنفی گھر تھا، اہل حدیثوں سے مناظرے کیا کرتا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں نے اس کا نکاح کروایا، تو جب ان سے دلائل مانگتے ہیں تو دلیل اس طرح کی کوئی نہیں دیتے، اور کہتے ہیں جی کہ تم اس کے ساتھ تھے اور اہل حدیثوں نے اس کو کھڑا کیا اور اہل حدیثوں نے اس کا نکاح کروایا، پتہ نہیں کون سی بیگم نام لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی، اور سو کہتے ہیں کہ جنازہ بھی اہل حدیثوں نے اس کا پڑھایا، انفیوں نے نہیں، جبکہ وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے فالوورز کو کہہ کے گیا کہ میرے کتاب میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو آنکھیں بند کر کے انفیت پر عمل کرنا، کیونکہ میں بھی امام اعظم کا ماننے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
دیکھیے، یہ اس کا جواب جو ہم اب عمارتیں پڑھیں گے اس میں اس کا جواب آئے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دفاع حنفی کرتے رہے، دیوبندی کرتے رہے، اور وہ کہتے رہے کہ اس کی جو باتیں ہیں جو یہ کر رہا ہے اس کی تاویل کر لو، اگرچہ تاویل مشکل ہی ہو اور بعید ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی باتوں کی تاویل کر لو اور اس کو کافر نہ کہو۔ یہ اہل حدیثوں نے اس پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور انہوں نے ہی تمام علماء سے رابطہ کر کے اس کے کفر پر فتویٰ لیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آگے حوالوں میں یہ بات آئے گی کہ اس کا نکاح کس نے پڑھایا، جنازہ کس نے پڑھایا، اور اس کو مسلمان کون سمجھتا رہا، کون اس کی عبارتوں کی تاویل کرتا رہا۔ تو یہ انشاءاللہ اگلی عبارتوں میں یہ بات پیش کی جائے گی۔ اب جلد نمبر ہے 1 اور یہی روحانی خزائن ہے، نہیں، ملفوظات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 534 ہے۔ صفحہ نمبر 534 ہے. لکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب وہابیوں کے برخلاف ہے. ہمارے نزدیک تقلید کو چھوڑنا ایک قباحت ہے، کیونکہ ہر ایک شخص مجتہد نہیں، ذرا سا علم ہونے سے کوئی متابعت کے لائق نہیں ہو جاتا. کیا وہ اس لائق ہے کہ سارے متقی اور تزکیہ کرنے والوں کی تابعداری سے آزاد ہو جائے؟ قرآن شریف کے اسرار سوائے مطہر اور پاک لوگوں کے اور کسی پر نہیں کھولے جاتے. ہمارے ہاں جو آتا ہے اسے پہلے ایک حنفیت کا رنگ چڑھانا پڑتا ہے، میرے خیال میں یہ چاروں مذہب اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں اور اسلام کے واسطے ایک چار دیواری. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حمایت کے واسطے ایسے اعلیٰ لوگ پیدا کیے جو نہایت متقی اور صاحب تزکیہ تھے. آج کل کے لوگ جو بگڑے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اماموں کی مطابقت چھوڑ دی گئی ہے. خدا تعالیٰ کو دو قسم کے لوگ پیارے ہیں، اول وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود پاک کیا اور علم دیا، دوم وہ جو ان کی تابعداری کرتے ہیں. ہمارے نزدیک ان لوگوں کی تابعداری کرنے والے بہت اچھے ہیں، کیونکہ ان کو تزکیہ نفس عطا کیا گیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تر کے ہیں. میں نے خود سنا ہے کہ بعض لوگ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں سخت کلامی کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی غلطی ہے. یہ ہے وہ عبارت جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہابی نہیں تھا، اہل حدیث نہیں تھا. اس کی اپنی ملفوظات صفحہ نمبر 534 میں یہ عبارت موجود ہے کہ ہمارا مذہب وہابیوں کے برخلاف ہے، یعنی ہم وہابی نہیں ہیں. ہمارے نزدیک تقلید کو چھوڑنا ایک قباحت ہے، جبکہ اہل حدیث کے نزدیک تقلید کرنا حرام ہے. ایک طرح شرک بنتی ہے، دوسری صورت میں بدعت بنتی ہے. اہل حدیث کے نزدیک تقلید حرام ہے، ایک طرح شرک ہے، دوسری طرف بدعت ہے اور گمراہی ہے. ان کے نزدیک تقلید کو چھوڑنا ایک قباحت ہے، اور ان کے نزدیک وہابیوں کے خلاف ہی ان کا مذہب ہے. یعنی یہ دوسرا حوالہ ہے، ملفوظات مرزا غلام احمد قادیانی صفحہ نمبر 534 جلد نمبر 1. تو اگر اس پر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو میں مائک چھوڑتا ہوں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہوگی، نہیں تو دوست بتا دے. جزاکم اللہ. شیخ، آپ نے پہلا حوالہ دیا جلد 19 کا، روحانی خزائن والیوم 19، اس کے اندر 8 کتابیں ہیں. اب کون سی کا پیج دے رہا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیجیے گا، دوسرا ملفوظات کے اندر جو عام جو ہے، یہ پرانا والا ایڈیشن جو ہے اس کا، اس کی میرا خیال ہے کہ اس کی بھی 7 جلدیں ہیں اس کی، لیکن اس کی نارمل اگر وہ جائیں اصل والے پہ جائیں تو کوئی بھی جلد جو ہے وہ 400-450 پیج سے اوپر نہیں جاتی. وہ تو آپ کے پاس کون سی والی ہے تاکہ یہ حوالے ہم سے چیک کر سکیں اور میں اس کو کہیں اپلوڈ کر سکوں کسی نہ کسی میں کسی جگہ پہ، یا ضرورت پہ استعمال کیا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی.
دیکھیں، یہ روحانی خزائن کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا، سب کے ہاں ہی جو روحانی خزائن چھپے ہوئے ہیں اس کی جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 13 ہے. اور جو ملفوظات آپ نے پوچھی ہے، ملفوظات کی کتنی جلدیں ہیں یہ آگے آپ جب بیان ہم کریں گے کون کون سی جلدوں میں کیا کیا حوالے ہیں تو اس کا ذکر آئے گا. تو اس کے ٹائٹل پیج پر بس یہی لکھا ہوا ہے، ملفوظات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 534 ہے. اور اگر کسی کو اس کے حوالے کے بارے میں شک ہوگا کہ یہ واقعی ہمیں اپنی کتابوں میں نہیں مل رہا، تو ہم اس کو یعنی یہاں پر سکین کر کے لگا دیں گے اس حوالے کو، تو آپ اس حوالے کو اس کو پڑھ لیجئے گا. یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے انہوں نے صفحہ نمبر 534 پر، 15 اگست 1901 کی صبح کو ایک الہام ہوا، اور 26 اگست 1901 صبح بوقت سیر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی، اور اس سے اگلے صفحہ نمبر 535 پر قبولیت دعا کے شرائط۔ تو آپ کے پاس اگر مختلف ایڈیشن ہیں تو آپ وہ مختلف ایڈیشن سامنے رکھ لیں، تو اس میں سے جس ایڈیشن کے صفحہ نمبر 534 پر اس کی لائن ہے، چوتھی لائن ہے شروع صفحے سے، 534 سے تین لائنیں چھوڑ کر چوتھی لائن سے نیا پہرا شروع ہو رہا ہے، جس میں لکھتے ہیں ہمارا مذہب وہابیوں کے برخلاف ہے۔ تو اس وقت تو ہمارے سامنے ایک ہی ایڈیشن ہے، اس کا پیج جو ہے اس کا بھی میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، اور اس کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو خبر دے دی ہے۔ ایک آگے حوالہ ہے ملفوظات کا، جلد نمبر 2، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 203 ہے۔ حضرت اقدس نے اپنا ایک پرانا الہام سنایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة والخیر کلہ فی القرآن، اور فرمایا کہ اس میں ہم کو حضرت یحییٰ کی نسبت دی گئی، یعنی ایک الہام ہوا مرزا غلام محمد قادیانی پر، جس میں مرزا غلام محمد قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے جو یہ بات کہی ہے، وائس دیکھیے، وائس صحیح ہے، آواز آپ کو پہنچ رہی ہے؟ ہاں، تو یہ صفحہ نمبر 203 پر جلد نمبر 2 ہے، کہ انہوں نے اپنا ایک پرانا الہام سنایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، تو یہ تو ہوئی قرآن کی آیت، والخیر کلہ فی القرآن، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے الہام، باقی ٹکڑا کہاں سے انہوں نے نقل کیا، اور فرمایا کہ اس میں ہم کو حضرت یحییٰ کی نسبت دی گئی ہے، کہ حضرت یحییٰ کو یہود کی ان اقوام سے مقابلہ کرنا پڑا تھا جو کتاب اللہ تورات توریت کو چھوڑ بیٹھے تھے، اور حدیثوں کے بہت گرویدہ ہو رہے تھے، اور ہر بات میں احادیث کو پیش کرتے تھے، ایسا ہی اس زمانے میں ہمارا مقابلہ اہل حدیث کے ساتھ ہوا، کہ ہم قرآن پیش کرتے اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں، یعنی اس میں مرزا غلام احمد قادیانی خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اہل حدیث کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، ہم قرآن پیش کرتے ہیں اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے ٹکر لینے والے صرف اہل حدیث ہی تھے، کہ اہل حدیث اس کے سامنے، چونکہ قرآن مجمل ہے، اس میں اجمال ہے، حضرت علی نے بھی جب حضرت عبداللہ ابن عباس کو خارجیوں سے بحث کے لیے بھیجا تھا، تو آپ نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے یہی فرمایا تھا کہ دیکھنا، قرآن پر ان سے گفتگو نہ کرنا، کیونکہ تو قرآن کا کہے گا کہ اس کا یہ معنی ہے، وہ کہیں گے کہ قرآن کا یہ معنی ہے، فرمایا ان سے سنت سے گفتگو کرنا، پھر تو دیکھے گا کہ وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ تو یہ طریقہ کار صحابہ اور محدثین کا رہا ہے کہ قرآن پیش کرنا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو اپنے معاملے کو یعنی کلیئر نہیں کر سکتے ہیں، اور اس میں واضح طور پر کوئی چیز نہیں لکھی ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے قرآن پیش کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو یہی تو وہ احمد ہے جس نے آنا تھا۔ اب حدیث قرآن مجید کی اس آیت کا معنی بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں، اس میں ایک وہ نام جو اللہ نے رکھا احمد، اور دوسرا وہ نام جس میں آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ تو یہ حدیث نے کلیئر کر دیا کہ اس سے مراد غلام احمد نہیں ہے، کیونکہ اس کا نام احمد نہیں بلکہ غلام تھا۔ اب وہ مرزائی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے نبی کا نام جو ہے وہ غلام احمد ہے، لیکن وہ غلامی کرتے 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 احمد بن گیا۔ تو حضرت ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس کا مناظرہ ہو رہا تھا کہنے لگے کہ یہ اصول تو تمہارے نزدیک صحیح ہے پھر کہ کوئی آدمی غلامی کرتے 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 خود احمد بن جائے، جس کی غلامی کر رہا ہے وہ خود بن جائے، غلامی کرنے والا وہ ذات بن جائے جس کی وہ پہلے غلامی کرتا تھا؟ کہنے لگا ہاں یہ اصول بالکل صحیح ہے۔ تو حضرت ثناء اللہ فرمانے لگے کہ میرا نام ہے ثناء اللہ، تو میں بھی ثنا کرتے 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 اللہ بن گیا۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں احمد بن گیا تم اللہ بن گئے، تو کیا فرق پڑا، میری دلیل تو نہ ٹوٹی نا، تم نے بھی اسی اصول پر اپنے آپ کو اللہ کہا تو میں نے اسی اصول پر نبی بن گیا، احمد بن گیا۔ کہنے لگے یہ تو بات ٹھیک ہے، میں اللہ بن گیا اور تم احمد ہو، میں نے تو تمہیں نبی بنا کر بھیجا نہیں جبکہ میں اللہ ہوں، تو تم کہاں سے نبی بن کر آ گئے؟ تو یہ حال ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ قرآن سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں یہاں اس نے یہ بات واضح کر دی کہ ایسا ہی اس زمانے میں ہمارا مقابلہ اہل حدیث کے ساتھ ہوا کہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں، جس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اس سے غلام احمد قادیانی سے مناظرے اور مقابلے اہل حدیثوں کے ہوتے رہے، اور ہم وہی کرتے رہے جو اہل حدیث کا محدثین کا منہج ہے کہ حدیث کے ذریعے سے، جو صحابہ کا منہج ہے کہ حدیث کے ذریعے سے مسئلے کی وضاحت کی جائے۔ تو جو قادیانی ہیں یا منکر حدیث ہیں تو وہ لوگ سہارا لیتے ہیں کہ کسی طرح قرآن مجید میں اپنی تاویلات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی بات منوانے کی کوشش کریں کہ جو واضح نہ ہو۔ تو آئیے میں مائک چھوڑتا ہوں، اس پر وہ سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب جو ابھی آپ نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں ثنا بیان کرتے کرتے میں اللہ بن گیا، تو شاہ صاحب کیا یہ کہنا درست ہے؟ کیونکہ اسے تو کفر لازم ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کہہ دے، تو اس کے بارے میں بتا دیں کیا یہ الفاظ استعمال کرنے، جیسے انہوں نے مثال دی ہے، کیا یہ مثال ایسے استعمال کرنا کہ یہ درست ہے؟ تو اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں۔
بعض دفعہ جاہلوں کا علاج کرنے کے لیے یہ بات کہنی پڑتی ہے، اور حضرت ثناء اللہ صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ مناظرے کے بعد کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، کہ جو لغزشیں دوران مناظرہ مناظر کو یعنی لاجواب کرنے کے لیے کی جاتی ہیں تو پھر جو ہے اس پر وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ ویسے تو اصول صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ غلام احمد قادیانی نے خود یہ اصول بنایا تھا تو ان کو ان کے اصول سے رد کرنے کے لیے انہوں نے کہا پھر اس اصول کے تحت تو پھر میں اللہ بن گیا ہوں، کیونکہ ثنا کرتے کرتے تم جیسے اطاعت کرتے ہوئے احمد بن گئے، میں ثنا کرتے ہوئے اللہ بن گیا، جب تم نے اس اصول کو مانا ہے تو پھر میں نے تمہیں بھیجا نہیں ہے۔ ویسے یہ عام حالات میں تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی ایک ایسا غلط اصول مقرر کرے تو پھر اسی اصول سے اس کا رد کرنا اگر پڑے اس طریقے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے امام ابن تیمیہ علم الکلام سیکھنے کو گمراہی کہتے تھے، لیکن خود انہوں نے علم الکلام سیکھا اور سیکھنے کے بعد علم الکلام کے ذریعے سے ہی ان معتزلیوں کا رد کیا۔ تو اس طریقے سے بعض اوقات ایسی بات کرنی پڑ جاتی ہے کہ عام حالات میں تو وہ صحیح نہیں ہوتی، لیکن اس کا منہ بند کرنے کے لیے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو اس قسم کی بات کہی جائے۔
السلام علیکم شاہ صاحب، اسی مرزا غلام پر ایک سوال ہے کہ بریلوی حضرات بھی ایک اپنے عالم کا نام لیتے ہیں، اگر مناسب سمجھے اس وقت جواب دے دیں ورنہ آخر میں دے سکتے ہیں۔ بریلوی حضرات بھی ایک اپنے عالم کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ مرا ان کے اس کے مباحلہ سے تھا، اس کا نام نہیں میں بھول گیا، ایک بڑا مشہور تھا ان کا، کہتے ہیں ثناء اللہ امرت سری کے ساتھ مباحلہ نہیں ہوا تھا، اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں یہ مرا تھا، اس کا نام میں بھول گیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ ہے، وہ کیا نام تھا اس کا، اور وہ واقعی ایسے کچھ ہوا تھا یا نہیں؟ السلام علیکم۔
پتہ نہیں یہ ٹیکسٹ میں لکھ رہے ہیں گولڑے والا پیر، اس سے مباحلہ ہوا تھا، یہ تو ابھی آگے چل کر آ رہا ہے، ہم ان کی ہی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ مجھے کنہوں نے زج کیا ہے، کنہوں نے تنگ کیا ہے، کن کو وہ گالیاں دیتا رہا ہے۔ تو یہ تو آئے گا آگے کہ حنفی تو سپورٹ کرتے رہے ہیں اس کی دیوبندی، اس کی مدد کرتے رہے ہیں، تاویلات کرتے رہے ہیں اس کی باتوں کی، اور صرف اہل حدیث نے ہی یعنی اس کا رد کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اب ایک اور حوالہ ہے، یہ ملفوظات کا ہی ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 515۔ کہتے ہیں وہابیوں کی ظاہر پرستی۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے وہابیوں کے اخلاق اور ادب رسول پر اپنا ایک ذکر سنایا کہ ایک دفعہ جب آپ امرتسر میں تھے تو غزنوی گروہ کے چند مولویوں نے آپ کو چائے دی۔ چونکہ حضرت اقدس کے دائیں ہاتھ میں بچپن سے ضرب آئی ہوئی ہے اور ہڈی کو صدمہ پہنچا ہوا ہے، آپ نے بائیں ہاتھ سے پیالی لی تو اس پر غزنوی صاحبان نے فوراً بلا وجہ دریافت کیے کہنا شروع کیا کہ یہ خلاف سنت ہے۔ آپ نے ان کو سمجھایا کہ آداب اور روحانیت بھی سنت ہے، پھر ان کو اصل وجہ بتلا دی گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپ پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے اپنی تصنیفات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی ہے، اس قدر نہ چاہیے تھی، ہم تو ان کو اسی قدر مانتے ہیں جس قدر حدیث سے ثابت ہے کہ آن حضرت کا مرتبہ یونس بن متہ سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ فرمایا، جسمانی طور پر جس قدر ترقیات آج تک ہوئی ہیں کیا وہ پہلے زمانوں میں تھیں؟ اس طرح روحانی ترقیات کے سلسلہ ہے کہ ہوتے ہوتے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ خاتم النبیین کے یہی معنی ہیں۔ جب ان وہابیوں کی یہ حالت ہے پھر آن حضرت سے کون سی سچی محبت کر سکتے ہیں اور کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ میرا دل ان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوا اور مجھے یہ خواہش کبھی نہیں ہوتی کہ مجھے وہابی کہا جائے، اور میرا نام کسی کتاب میں وہابی نہ نکلے گا۔ میں ان کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں، ہمیشہ لفاظی کی بو آتی رہی ہے، یہی معلوم ہوا کہ ان میں نیرا چھلکا ہے، مغز بالکل نہیں۔ مولوی محمد حسین صاحب نے خود حدیث کی نسبت اپنے اشاعت السنہ میں یہ بات لکھی ہے۔ تو اس عبارت میں جو بات بتانے کی ہے وہ یہ آخری پہرا کہ میرا دل ان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوا، یعنی ان وہابیوں سے، اور مجھے یہ خواہش کبھی نہیں ہوتی کہ مجھے وہابی کہا جائے، میرا نام کسی کتاب میں وہابی نہ نکلے گا، میں ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، ہمیشہ لفاظی کی بو آتی رہی ہے، یہی معلوم ہوا کہ ان میں نیرا چھلکا ہے، مغز نہیں۔ اور پھر مثال دی ہے مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کی، ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ خود حدیث کی نسبت اپنے اشاعت السنہ جو رسالہ تھا ان کا مہانامہ، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ نہ وہابی تھا اور نہ ان کو وہابیوں کی مجلسوں میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا، بلکہ وہابیوں کو یہ نیرا چھلکا کہتے تھے کہ ان کے اندر مغز کبھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ وہابی اہل حدیث نہیں تھا، بلکہ وہ اور دوسری قسم، حنفیوں والی قسم تھی، جس کا پچھلے اوراق میں تذکرہ گزرا ہے کہ انہوں نے فقہ حنفی کے بارے میں اس بات کو تسلیم کیا کہ فقہ حنفی پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر اس پر کسی کا سوال ہے تو سوال کر لیجیے۔ چلیں، سوال نہیں ہے تو اگلا والا، ملفوظات جلد نمبر 100، تیسری جلد۔ آئیے پھر، میں مائک چھوڑتا ہوں۔
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ بڑا بدبخت انسان تھا اور بہت ہی گنہگار اور بہت ہی خبیث قسم کا عقیدے تھے، لیکن مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، جو کہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اچھی پوزیشن میں تھے، وہ اس کے چکروں میں کیسے آ گئے؟ کیا کوئی اس کا جواب آپ کے پاس ہے؟ میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہ تو اگر جاہل ہوتے، جاہل لوگوں کے اس کی تقلید کرتے اور جاہل اس کے ساتھ ہوتے تو الگ بات ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت قابل لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ احمدی بن گئے ہیں، احمدی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں بہت شکر گزار ہوں گا اگر آپ اس کا جواب مجھے دیں گے۔
دیکھیے، شیطان سے زیادہ پڑھا لکھا تو پھر کوئی نہیں ہے نا۔ پڑھے لکھے لوگ اگر اس کے تابع ہو گئے تو شیطان جیسا پڑھا لکھا تو کوئی نہیں ہے۔ شیطان نے جو انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا اللہ کی بات، میں نہیں سجدہ کرتا، میں اس سے بہتر ہوں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی غلطی کھا جاتے ہیں۔ شیطان بڑا پڑھا لکھا تھا، اللہ نے کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، شیطان جاہل نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، اور وہ اس گمراہی کا شکار ہو گیا کہ میں تو اونچا ہوں، اونچا جو ہے وہ نیچے کو سجدہ کیسے کرے، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ لہذا بعض دفعہ پڑھے لکھے لوگ ایسا مغالطہ کھاتے ہیں کہ شیطان کی طرح کلاوازی کھا جاتے ہیں۔ تو غلام احمد قادیانی کے ماننے والے پڑھے لکھے لوگ، دنیاوی علم پڑھے لکھے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں، دین کا علم ان کو نہیں تھا۔ ہمارے ایک بہت بڑے سیاستدان تھے جو مرزائی تھے، ظفر اللہ جو تھے وزیر خارجہ وہ مرزائی تھے۔ تو یہ پڑھے لکھے لوگ کا مطلب دنیاوی علم پڑھے ہوئے تھے، دینی علم نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، لہذا چکر کھا گئے۔ شیطان تو دینی علم بھی جانتا تھا تو چکر کھا گیا، یہاں تو وہ دنیاوی علم پڑھے ہوئے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو وہ دنیاوی علم کی وجہ سے پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں پڑھا لکھا وہی ہوتا ہے جس کو قرآن اور حدیث کا علم ہو، وہ غلطی نہیں کھاتا، اس طریقے کی کلابازی نہیں کھاتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دھتکارا جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ عام حالات میں جو کتاب و سنت کا علم جانتا ہے وہ دفاع کرتا ہے اور رد کرتا ہے ایسے غلط نظریات کا۔ تو اس وجہ سے چونکہ ان کی باتیں ویسے بڑی منطق والی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی ایک مرزین آئی تھی، اور میں کوئی مہینہ ہو گیا ہے، 15-20 دن ہو گئے ہوں گے یا مہینہ اس کے قریب، تو اس سے مناظرہ ہوا تھا، وہ کالج میں پروفیسر تھی اور ایک آدمی وہ بھی وہاں پڑھایا کرتا تھا، تو دونوں ایک دوسرے کے چکر میں تھے۔ وہ عورت مرزین جو ہے اس کو مرزائی بنانا چاہتی تھی اور یہ اس کو مسلمان بنانا چاہتا تھا تاکہ میرے مذہب پر آ جائے، میں اس سے شادی کر لوں۔ اس کا یہ کام، اس کی یہ بات تھی کہ یہ میرے مذہب اسلام پر آ جائے تو میں اس سے نکاح کر لوں۔ تو دونوں اس چیز کو لے کر میرے ہاں آئے اور کہنے لگے کہ آپ کسی اپنے مولانا کے پاس مجھے لے چلیں، اگر وہ مجھے قائل کر لیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ تو میں نے اس کو دو سوال دیے، کہنے لگے میں دو سوال لے کر ابھی جاتی ہوں۔ پہلے تو گھنٹہ ایک بحث چلی اس سے، تو پھر میں نے اس کو کہا کہ بی بی تم کسی مربی کو لے کر آؤ تاکہ ہم ان سے گفتگو کریں، تمہارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، تم نے تو رٹ رکھی ہیں باتیں چند، اس پر تمہاری گفتگو ہوتی ہے۔ تو وہ وعدہ کر کے گئی ہے، تو اب تو ایسے غائب ہو جیسے گدے کے سر سے سینگ۔ ہو سکتا ہے کبھی موقع ملے تو ہم وہ ریکارڈنگ جو ہے اس پر ہم لگا لیں، موبائل میں ریکارڈنگ کر لی تھی اس کے مناظرے کی۔ تو اس کا طریقہ کار اور باقی مرزائیوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، آتے ہی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، ان سے تمہارا کیا تعلق؟ تم آئے ہو اپنی غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ثابت کرنے، تم اس کو نبی ثابت کرو۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں یا اتریں گے یا نہیں اتریں گے، تم سے ان کا کیا تعلق ہے؟ تو وہ یہاں سے اس لیے شروع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو گئے، جب وہ فوت ہو گئے تو مسیح موعود نے تو آنا تھا، تو وہ تو آگے مرزا غلام احمد صاحب آ گئے ان کی جگہ پر، لہذا یہی مسیح موعود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ احادیث میں جس مسیح موعود کا ذکر ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں ہیں، لہذا وہ آنا تو تھا، اب تو کسی اور نے دعویٰ کیا نہیں کہ میں مسیح موعود ہوں، لہذا غلام احمد نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، لہذا حدیث سے ثابت ہوا کہ مسیح موعود نے آنا ہے، اور مسیح موعود جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھول جاؤ۔ تو یہ ہوتا ہے ان کا یہ چکر، جس چکر میں لوگ چکرا جاتے ہیں کہ جناب یہ واقعی مسیح موعود کا دعویٰ تو انہوں نے کیا ہے، اور یہ دعویٰ تو نہ امام ابو حنیفہ نے کیا نہ کسی اور امام نے کیا، لہذا یہ سیٹ خالی تھی، اس پر انہوں نے قبضہ جمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کون انتظار کرے گا قیامت تک، چلو اس خالی سیٹ پر غلام احمد قادیانی کو بٹھاؤ اور اس کو پھر اس کے سلسلے کو چلاؤ۔ تو اس وجہ سے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کا علم جانتے ہیں، وہ اس چکر میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس دین کا علم ہو کہ وہ تو کھول کر بتائے گا کہ جو نازل ہوں گے آسمان سے وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، یہ جو غلام احمد قادیانی ہے اس کی ماں کا نام مریم نہیں ہے، لہذا یہ وہ مسیح نہیں ہو سکتا جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اس حدیث کا علم اگر ہو تو وہ جواب دے لیں گے اس کو، لیکن چونکہ حدیث کا علم جس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ جواب نہیں دے پاتے۔ لہذا امید ہے کہ آپ کو میرے سوال کا، جو آپ نے سوال کیا تھا، اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو میں انشاءاللہ اگلا حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ بھی ملفوظات کا حوالہ ہے، جلد نمبر ہے سوم، تیسری جلد، صفحہ نمبر ہے 160. اس کی ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ بعض ملا اس میں غلو کر کے کہتے ہیں کہ مولود خانی حرام ہے. اب یہ جو عید میلاد منائی جاتی ہے یا میلاد منائی جاتی ہے، اس کے بارے میں غلام محمد قادیانی صاحب فرما رہے ہیں، اہل حدیث کے نزدیک تو میلاد حرام ہے، حنفیوں کے نزدیک حلال ہے، صرف بریلویوں کے نزدیک بھی نہیں، دیوبندیوں کے ہاں بھی، جو قاسم نانوتوی ان کے یعنی بانی ہیں وہ بھی کہتے ہیں میلاد منائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں خرافات نہیں ہونی چاہیے، گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے. اشرف علی تھانوی تو بڑے ہی دل دادا ہیں میلاد کے. لہذا اب یہ کہتے ہیں کہ بعض ملا اس میں غلو کر کے کہتے ہیں کہ مولود خانی حرام ہے، یعنی یہ اشارہ ہے اہل حدیث کی طرف کہ یہ نہیں مناتے ہیں، میلاد نہیں مناتے ہیں، لہذا یہ غلو ہے. کہتے ہیں کہ اگر حرام ہے تو پھر کس کی پیروی کرو گے، کیونکہ جس کا ذکر زیادہ ہو اس سے محبت بڑھتی ہے اور پیدا ہوتی ہے. مولود کے وقت کھڑا ہونا جائز نہیں. ان اندھوں کو اس بات کا علم ہی کب ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آ گئی ہے، بلکہ ان مجلسوں میں تو طرح طرح کے بدتینت اور بدماش لوگ ہوتے ہیں، وہاں آپ کی روح کیسے آ سکتی ہے؟ اور کہاں لکھا ہے کہ روح آتی ہے؟ ولا تقف ما لیس لک به علم، بنی اسرائیل آیت نمبر 37. دونوں طرف کی رعایت رکھنی چاہیے. جب تک وہابی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں سمجھتا وہ بھی خدا سے دور ہے، انہوں نے بھی دین کو خراب کر دیا. جب کسی نبی یا ولی کا ذکر آ جاوے تو چلا اٹھتے ہیں کہ ان کو ہم پر کیا فضیلت ہے، انہوں نے انبیاء کے خارق سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہا. دوسرے فرقے نے شرک اختیار کیا، حتیٰ کہ قبروں کو سجدہ کیا اور اس طرح اپنا ایمان ضائع کیا. ہم نہیں کہتے کہ انبیاء کی پرستش کرو، بلکہ سوچو اور سمجھو، خدا تعالی بارش بھیجتا ہے، ہم تو اس پر قادر نہیں ہوتے، مگر بارش کے بعد کیسی سرسبزی اور شادابی نظر آتی ہے، اس طرح انبیاء کا وجود بھی بارش ہے. پھر دیکھو کہ کوڑی اور موتی دونوں دریا ہی سے نکلتے ہیں، پتھر اور ہیرا بھی ایک ہی پہاڑ سے نکلتا ہے، مگر سب کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے. اس طرح خدا نے مختلف وجود بنائے ہیں. انبیاء کا وجود اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور خدا سے محبت سے بھرا ہوا، اس کو اپنے جیسا سمجھ لینا اس سے بڑھ کر اور کیا کفر ہوگا؟ بلکہ خدا نے تو وعدہ کیا ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوگا. آن حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ بہشت میں ایک ایسا مقام عطا ہوگا جس میں صرف میں ہی ہوں گا. ایک صحابی رو پڑا کہ حضور، مجھے جو آپ سے محبت ہے میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا، تو بھی میرے ساتھ ہوگا. پس سچی محبت سے کام نکلتا ہے، ایک مشرک ہرگز سچی محبت نہیں رکھتا. میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہابیوں میں تیزی اور چالاکی ہوتی ہے، خاکساری اور انکساری تو ان کے نصیب نہیں ہوتی. یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے آریہ ہیں، وہ بھی الہام کے منکر، یہ بھی الہام کے منکر. جب تک انسان براہ راست یقین حاصل نہ کرے، قصص کے رنگ میں ہرگز خدا تعالی تک نہیں پہنچ سکتا. جو شخص خدا تعالی پر پورا ایمان رکھتا ہے، ضرور ہے کہ اس پر کچھ تو خدا کا رنگ آ جاوے. دوسرے گروہ میں سوائے قبر پرستی اور پیر پرستی کے کچھ روح باقی نہیں. قرآن کو چھوڑ دیا، خدا نے امتم وسطن کہا تھا، وسط سے مراد میانہ رو، اور وہ دونوں گروہوں نے چھوڑ دیا. پھر خدا فرماتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آل عمران 32 نمبر آیت. کیا آن حضرت نے کبھی روٹیوں پر قرآن پڑھا تھا؟ اب یہ دو نمبر حوالہ دے کر اسی صفحے پر، صفحہ نمبر 161 پر، جہاں یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ایک مشرک ہرگز سچی محبت نہیں رکھتا، اس میں حاشیہ دیا ہے، فٹ نوٹ دیا ہے نمبر 2 کر کے. کہتے ہیں، مشرک بھی سچی محبت آن حضرت سے نہیں رکھ سکتا، اور ایسا ہی وہابی بھی نہیں رکھ سکتا. یہ مسلمانوں کے آریاں ہیں، ان میں روحانیت نہیں ہے، خدا تعالیٰ اور ان کے سچے رسول سے سچی محبت نہیں ہے. دوسرا گروہ جنہوں نے مشرکانہ طریق اختیار کیے ہیں، روحانیت ان میں بھی نہیں، قبر پرستی کے سوا اور کچھ نہیں. الحکم جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 11، صفحہ نمبر 5، 24 مارچ 1903. اس حوالے سے کم از کم یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نہ بریلوی تھا نہ وہابی تھا بلکہ دیوبندی تھا، کیونکہ اس عبارت میں صفحہ نمبر 160 اور صفحہ نمبر 161 میں غلام احمد قادیانی نے دونوں گروہوں کا رد کیا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کی فضیلت اور اولیاء کی فضیلت کو نہیں مانتے، اور دوسرے جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، قبروں کو سجدے کرتے ہیں، تو یہ ایسی محبت رکھنے والا وہابی نہیں ہو سکتا، یہ مسلمانوں کے آریہ ہیں، یعنی مسلمانوں کو آریہ بنا دیا ہے، یعنی اہل حدیثوں کو آریہ بنا دیا ہے کہ جس طرح ہندوؤں میں آریہ ہیں یہ مسلمانوں کے آریہ ہیں، اور بریلویوں کو مشرک بنا دیا ہے۔ کم از کم ان میں دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ وہابیوں کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہابیوں میں تیزی اور چالاکی ہوتی ہے، خاک ساری اور انکساری تو ان کے نصیب میں نہیں ہوتی، یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے آریہ ہیں، وہ بھی الہام کے منکر اور یہ بھی الہام کے منکر، یعنی جس طرح ہم الہام کو نہیں مانتے کہ یہ سب فراڈ ہے ان لوگوں کا کہ یہ مجھ کو الہام ہوا، جیسے ابھی دیوبندیوں کے غازی عبد الرشید کے بھائی عبد العزیز کو الہام ہوئے، پتہ نہیں کتنے خواب آئے اللہ کے نبی کے، اور ان خوابوں کی بنیاد پر اس نے سارا یہ جو ہے سکیم چلائی اور کہا کہ مجھے خواب آئے ہیں، میں اب جہاد کروں گا اور میں ان کو پکڑ کر لاؤں گا، تو یہی اسی قسم کے الہام کے ہم ممکن ہیں۔ تو غلام احمد قادیانی نے ایک تو ہمارا جو ہے ہمارے بارے میں کہہ دیا کہ یہ وہابی جو ہیں یہ صحیح نہیں، اور دوسرا بریلویوں کا رد کر دیا۔ مبارک ہو دیوبندیوں تمہیں کہ غلام احمد قادیانی نے تمہیں اپنے سینے سے لگایا ہے کہ تم ٹھیک ہو، نہ تم قبر پرستی کرتے ہو بریلویوں کی طرح، اور نہ وہابیوں کی طرح تم گستاخ ہو، کیونکہ ان میں روحانیت نہیں ہے، اور تم جو ہے وہ میرے نزدیک صحیح ہو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ غلام احمد قادیانی نہ وہابی تھا، اہل حدیث تھا، اور نہ ہی بریلوی بلکہ دیوبندی تھا۔ اس پر کسی نے سوال کرنا ہے تو مائک حاضر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ نہ وہ حنفی تھا نہ وہ بریلوی تھا بلکہ دیوبندی تھا، لیکن دیوبندی بھی تو حنفیوں کی قسم ہے، وہ بھی تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، لہذا مرزا غلام احمد قادیانی کے اس کے جو وصائے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے، وصیت کی ہوئی ہے اس نے کہ میری کتب میں اگر کوئی چیز نہ ملے تو اس کو تم حنفیت پر عمل کرنا، تو حنفی تو وہ تھا، اس کے آگے وہ دیوبندیت اس نے اپنائی ہوئی تھی وہ ایک الگ بات ہے، تو کیا وہ حنفی نہیں تھا؟ جزاکم اللہ خیر۔
نہیں، میں نے اس کا انکار نہیں کیا کہ وہ حنفی نہیں تھا، میں نے یہ انکار کیا ہے کہ وہ وہابی نہیں تھا، اہل حدیث نہیں تھا، اور بریلوی بھی نہیں تھا۔ تو حنفی، بریلوی بھی حنفی ہیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں، تو حنفیوں میں سے جو دوسری قسم ہے دیوبندیوں کی، تو غلام احمد قادیانی دیوبندی تھا، یعنی حنفی تو تھا ہی ہے، یعنی بریلوی یا دیوبندی یہ دونوں حنفی ہیں، تو وہ دیوبندی طریقے پر عمل کرتے ہوئے حنفی تھا، بریلوی طریقے پر عمل کرتے ہوئے حنفی نہیں تھا، تو یہ میں نے بیان کیا ہے۔ تو آج میرے خیال میں اتنے حوالے کافی ہیں، اگر کسی نے کوئی اور ویسے سوال کرنا ہے تو سوال کر لیں، باقی آپریشن انشاءاللہ اگلے جمعے پر کریں گے۔ اور صفحہ نمبر 124 ہے، وہ مسئلہ جو ہم بیان کر رہے تھے کہ غلام احمد قادیانی اہل حدیث تھا یا حنفی تھا، تو کچھ حوالے پچھلے جمعے ہم نے ذکر کیے تھے، چند حوالے اب میں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 134 پر غلام احمد قادیانی کہتے ہیں، باقی رہا شریعت کا عملی حصہ، سو ہمارے نزدیک سب سے اول قرآن مجید ہے، پھر احادیث صحیحہ جن کی سنت تائید کرتی ہے، یعنی یہاں بھی حنفیوں کے مذہب کو سامنے رکھا ہے کہ ان کے نزدیک بھی ان احادیث صحیحہ پر عمل ہوگا جن کی سنت تائید کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ان دونوں میں نہ ملے تو پھر میرا مذہب تو یہی ہے کہ حنفی مذہب پر عمل کیا جاوے، کیونکہ ان کی کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالی کی مرضی یہی ہے۔ یعنی یہ غلام احمد قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مسئلہ کتاب و سنت میں نہیں ملتا تو پھر میرا مذہب تو یہی ہے کہ حنفی مذہب پر عمل کیا جاوے، کیونکہ ان کی کثرت، یعنی حنفیوں کی کثرت، اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالی کی مرضی یہی ہے۔ تو یہ غلام احمد قادیانی کی کتاب جلد نمبر 5 سے یہ حوالہ پیش تھا. کتاب ہے فقہ احمدیہ، ربوے سے یہ کتاب چھپی ہے. اس میں صفحہ نمبر 12 ہے. کہتے ہیں کہ خدا تعالی حضرت مجدد الف ثانی پر رحمت کرے، انہوں نے مکتوب صفحہ 307 میں فرمایا ہے کہ امام اعظم کے آنے والے مسیح کے ساتھ استخراج مسائل قرآن میں ایک روحانی مناسبت ہے. یعنی مجدد الف ثانی نے یہ بات اپنی کتاب صفحہ نمبر 307 پر، مکتوب نامی کتاب ہے، اس میں فرمایا ہے کہ امام اعظم کے آنے والے مسیح کے ساتھ استخراج مسائل قرآن میں ایک روحانی مناسبت ہے. اسی طرح اگلا حوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 کا ہے. اس میں غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن اور سنت نہ ہو تو خواہ کیسے ہی ادنا درجے کی حدیث ہو اس پر وہ عمل کریں، اور انسان کی بنائی ہوئی فقہ پر اس کو ترجیح دیں، اور اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے اور نہ سنت میں اور نہ قرآن میں مل سکے تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کر لیں، کیونکہ اس فرقے کی کثرت خدا کے ارادے پر دلالت کرتی ہے. تو یہ بھی روحانی خزائن جلد نمبر 19 سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ حنفی تھے، اہل حدیث نہیں تھے. اس پر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی اور سوال تو سوال کر لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب، سوال وہی جو پچھلے جمعے شاید کسی نے کیا تھا کہ وہ جو نکاح والا معاملہ ہے کہ اس کا نکاح جو ہے وہ اہل حدیثوں نے پڑھایا اور جنازہ بھی اہل حدیثوں نے پڑھایا اور وہ کوئی ریفرنس وغیرہ دیتے ہیں، تو اس سلسلے میں اگر آپ نے وہ کوئی ریفرنس نکالا ہوا ہے تو وہ بیان فرما دیں. ہاں جی، وہ کچھ بڑے بڑے پروپیگنڈے کرتے ہیں تو اس بارے میں بتائیے. السلام علیکم.
دیکھیے، جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس وقت اگر کسی نے اس کا نکاح پڑھا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس پر تو اہل حدیثوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. سب سے پہلے محمد حسین بٹالوی صاحب نے اس پر کفر کا فتویٰ لگوایا تمام علماء سے، ان پر یعنی یہ فتویٰ لکھا، یعنی یہ مسئلہ لکھا کہ ایک آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، اور علماء اہل حدیث نے فتویٰ دیا کہ یہ لوگ تمام یہ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں، کافر ہے. لہذا اہل حدیثوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا بلکہ اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور مباہلے سے یہ شخص مرا ہے. لہذا یہ کہنا کہ اہل حدیثوں نے اس کا جنازہ پڑھایا بالکل ہی جھوٹ ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو مرزا تھا وہ چینیوں والی مسجد جو لاہور میں بڑی اہل حدیثوں کی مسجد ہے اس میں ہی ان کا قیام ہوتا تھا، اور جو مولانا ابھی جو آپ نے نام لیا مولانا محمد حسین آزاد، مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب جو تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کے جوتوں کے تسمے بند کرتے تھے اور ان کی مداح میں بہت کچھ انہوں نے لکھا، تو اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں.
دیکھیے، کہاں قادیان اور کہاں لاہور کی چینیاں والی مسجد، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ وہ اس کے تسمے باندھتے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر جب تک اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور وہ عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے مناظرے کیا کرتا تھا مسلمانوں کی طرف سے، تو ایسی صورت میں اگر کسی آدمی نے اس کے ساتھ کوئی اس نے سلوک کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب اس سے نبوت کا دعویٰ اس نے کیا ہے اس کے بعد تو اہل حدیثوں نے اس پر کفر کے فتوے لگائے ہیں، جیسا کہ آگے چل کر یہ بات آئے گی کہ کس طریقے سے غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ تنگ تھے. یہ کتاب ہے سیرت المہدی حصہ اول، اور اس کو مرزا بشیر احمد نے مرتب کیا ہے. اس میں سیرت المہدی میں غلام احمد قادیانی کی سیرت کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 69. کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ حضرت صاحب نے 1484 میں، حضرت صاحب سے مراد یہاں غلام محمد قادیانی ہے، کہ حضرت صاحب نے 1484 میں ارادہ فرمایا تھا کہ قادیان سے باہر جا کر کہیں چلہ کشی فرمائیں گے اور ہندوستان کی سیر بھی کریں گے۔ اب یعنی اس حوالے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک چلہ کشی کرنا اور اس قسم کے جو صوفیوں کے وظائف ہیں اس پر عمل کرنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، لہذا یہ حنفیوں کے ہاں ہی چلہ کشی چلتی ہے، خاص کر بریلویوں اور دیوبندیوں کے ہاں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی حنفی بریلوی وغیرہ تھا جو چلہ کشی کا قائل تھا۔ اسی کتاب کے سیرت المہدی کے صفحہ نمبر 71 پر، 71 پر یہ حوالہ موجود ہے کہ شیخ حامد علی اور فتح خان بہلی کے پاس رہے، آپ مقبرہ پر پہنچ کر اس کا دروازہ کھول کر اندر گئے اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تھوڑی دیر تک دعا فرماتے رہے، پھر واپس آئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جس بزرگ کی یہ قبر ہے وہ قبر سے نکل کر دو زانو ہو کر میرے سامنے بیٹھ گئے، اور اگر آپ ساتھ نہ ہوتے تو میں ان سے باتیں بھی کر لیتا، ان کی آنکھیں موٹی موٹی ہیں اور رنگ سانولا ہے۔ پھر کہا کہ دیکھو اگر یہاں کوئی مجاور ہے تو ان سے ان کے حالات پوچھیں۔ چنانچہ حضور نے مجاور سے دریافت کیا، اس نے کہا میں نے ان کو خود نہیں دیکھا کیونکہ ان کی وفات کو قریباً 100 سال گزر گیا ہے، ہاں اپنے باپ یا دادا سے سنا ہے کہ یہ اس علاقے کے بڑے بزرگ تھے اور اس علاقے میں ان کا بہت اثر تھا۔ حضور نے پوچھا ان کا حلیہ کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ سنا ہے سانولا رنگ تھا اور موٹی موٹی آنکھیں تھیں، پھر ہم وہاں سے روانہ ہو کر قادیان پہنچ گئے۔ اب یہ حوالہ بھی حنفیت کی دلیل ہے کہ بزرگ کا قبر سے باہر نکل کر دو زانوں ہو کر بیٹھنا، یہ بھی دیوبندیوں کا مسئلہ ہے۔ دیوبندیوں کے ہاں یہ بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اشرف علی تھانوی کے نانا مرنے کے بعد پھر اشرف علی تھانوی کی نانی کے پاس آتے ہیں اور مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے کر آتے ہیں، اور اشرف علی تھانوی کی نانی کو یہ کہتے ہیں۔ یہ واقعہ اشرف السوانح میں موجود ہے، اشرف علی تھانوی اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کی نانی کے پاس وہ مٹھائی کا ڈبہ لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہر روز تمہارے پاس آیا کریں گے، یعنی مرنے کے بعد، اور ہم یہ مٹھائی کا ڈبہ ہر روز لایا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کسی کو بتلانا نہیں کہ اشرف علی کے نانا رات کو آئے تھے۔ لیکن اشرف علی کہتے ہیں کہ میری نانی نے اس ڈر سے کہ لوگ شک کریں گے کہ یہ بچے مٹھائی کہاں سے کھاتے ہیں جبکہ کوئی مٹھائی لا کر دینے والا ان کا ہے نہیں، تو اس وجہ سے کہ لوگ شک نہ کریں انہوں نے صبح کو یہ اعلان کر دیا کہ رات کو اشرف علی تھانوی کے نانا آئے تھے، مٹھائی کا ڈبہ لائے تھے۔ اشرف علی صاحب فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میرے نانا کبھی بھی میری نانی کے پاس نہیں آئے۔ تو مردے کا گھر میں آنا یہ دیوبندیوں کا مسئلہ ہے، اور غلام احمد قادیانی نے بھی یہ بات ثابت کر دی کہ قبر پر جب وہ دعا کے لیے گئے تو بزرگ قبر سے نکل کر غلام احمد قادیانی کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ حنفی تھا، اہل حدیث نہیں تھا، کیونکہ ان کے تمام جو مسائل ہیں وہ اسی طریقے سے حنفیت کے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ اسی کے سیرت المہدی جلد اول صفحہ نمبر 162 پر ہے، لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ اوائل میں میں سخت غیر مقلد تھا اور رفع یدین اور آمین بالجہر کا بہت پابند تھا، اور حضرت صاحب کی ملاقات کے بعد بھی میں نے یہ طریق مدت تک جاری رکھا۔ عرصے کے بعد ایک دفعہ جب میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز کے بعد آپ نے مجھ سے مسکرا کر فرمایا، میاں عبداللہ اب تو اس سنت پر بہت عمل ہو چکا اور اشارہ رفع الیدین کی طرف تھا۔ میاں عبداللہ کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے رفع یدین کرنا ترک کر دیا، بلکہ آمین بالجہر کہنا بھی چھوڑ دیا۔ اور میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صاحب کو کبھی رفع یدین کرتے یا آمین بالجہر کہتے نہیں سنا، اور نہ کبھی بسم اللہ بالجہر پڑھتے سنا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا طریق عمل وہی تھا جو میاں عبداللہ نے بیان کیا۔ اب اس مسئلے میں بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ وہ پکا حنفی تھا، غلام محمد قادیانی، اسے رفع الیدین سے چڑ تھی، لہذا اس سے اس کو منع کیا۔ آمین بالجہر بھی نہیں کیا کرتا تھا، بسم اللہ بھی بالجہر نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ غلام احمد قادیانی جو ہے حنفی المذہب تھا۔ اسی سیرت المہدی حصہ دوم، اس کے صفحہ نمبر 48 پر ہے، کہتے ہیں حافظ روشن علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ کسی دینی ضرورت کے ماتحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مولوی نور الدین صاحب کو یہ لکھا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ میں حنفی المذہب ہوں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غلام احمد قادیانی صرف حنفی ہی نہیں تھا بلکہ حنفی گر بھی تھا، یعنی وہ لوگوں کو اس بات کا یعنی پابند کیا کرتا تھا کہ آپ لوگ حنفی المذہب بن جائیں۔ اسی کے صفحہ نمبر 49 پر ہے، کہتے ہیں کہ لیکن اصولاً آپ ہمیشہ اپنے آپ کو حنفی ظاہر فرماتے تھے، اور آپ نے اپنے لیے کسی زمانے میں بھی اہل حدیث کا نام پسند نہیں فرمایا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلالت ہے کہ بقول غلام محمد قادیانی کے کہ وہ خود حنفی تھے۔ اسی کے صفحہ نمبر یعنی اسی کتاب کے سیرت المہدی حصہ دوم کے صفحہ نمبر 49 پر یہ بات بھی موجود ہے کہ مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک مولوی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور الگ ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ جب وہ آپ سے ملا تو باتوں باتوں میں اس نے کئی دفعہ یہ کہا کہ میں حنفی ہوں اور تقلید کو اچھا سمجھتا ہوں وغیرہ۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ ہم کوئی حنفیوں کے خلاف تو نہیں ہیں، کہ آپ بار بار اپنے حنفی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، میں تو ان چار اماموں کو مسلمانوں کے لیے بطور ایک چار دیواری کے سمجھتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ منتشر اور پراگندہ ہونے سے بچ گئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ دینی امور میں اجتہاد کرے، پس اگر یہ آئمہ نہ ہوتے تو ہر اہل و نا اہل آزادانہ طور پر اپنا طریقہ کار اختیار کرتا۔ تو یہ بھی وہی بات ہے جو حنفیوں کے ہاں چلتی ہے کہ چار امام جو ہیں وہ برحق ہیں، لہذا ان کی تقلید کرنی چاہیے۔